لوگ قرآن سے کیوں بھاگتے ہیں، دین سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے کہ پھر ہم کو عمل کرنا پڑے گا، ہماری زندگی میں ہماری مرضی نہیں رہ سکے گی، ہماری خواہشات پہ ہم عمل نہیں کر سکتے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دین سے بھاگتے ہیں۔ لیکن ایسے سب بھاگنے والے اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ بھاگنا ان کو فائدہ نہ دے گا، ایک دن وہ قید کر لیے جائیں گے، ٹریپ کر لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد ایک مدت تک وہ سوئے رہیں گے، پھر دوبارہ جی اٹھیں گے۔ کئی لوگ عذاب قبر میں بھی بڑی بحثیں کرتے ہیں کہ یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ نیند کی حالت میں انسان عذاب بھگتے۔ اس کی بھی دلیل اور جواب بالکل سیدھا سادہ ہے کہ کبھی خواب میں آپ روئے ہیں؟ ہر شخص یہ ایکسپیرینس کرتا ہے۔ یہ کیوں اتنے دعوے سے کہہ رہی ہوں کہ ہر چھوٹے بچے کو آپ دیکھ لیں کہ وہ سویا سویا رونے لگتا ہے، حالانکہ اس نے تو دنیا کے کوئی غم دکھ بھی نہیں دیکھے، وہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کا بھی دماغ ہے، وہ بھی کام کر رہا ہے۔ تو ہر بچہ خواب میں کبھی آپ کو روتا دکھے گا اور کبھی ہنس رہا ہوگا، سوئے سوئے ہنس رہا ہوتا ہے بچہ۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ یہ کہیں نہیں مجھے، میں کبھی خواب میں نہیں ڈری، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی کبھی انسان خواب سے اٹھتا ہے تو باقاعدہ سسکیاں لے رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواب میں بچے ہنس رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی ڈر رہے ہوتے ہیں، چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، ہائے وہ آ گیا، وہ مار رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، تو آپ ہلا کے اٹھا کے پوچھے کون مار رہا ہے، یہاں تو کوئی نہیں مار رہا، تو کون ہوتا ہے مارنے والا، وہ کہاں سے آ جاتا ہے، وہ کس کو مار پڑتی؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو خواب میں کچھ مار پڑی ہو تو وہ اٹھنے کے بعد بھی محسوس ہوتی رہتی۔ بعض اوقات آپ خواب میں کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں کہ جس کا ذائقہ بعد میں بھی آپ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی کوئی خراب چیز دیکھ لیتے ہیں کہ دن میں بھی آپ کا مزہ خراب رہتا ہے، اور سارا دن وہ تکلیف دہ چیز بار بار آپ کی نگاہوں میں گھومتی چلی جاتی۔ تو اگر یہ سب کچھ دنیا کی اس نیند میں اس بستر پر ہو رہا ہے تو اس وقت کیوں نہیں ہو سکتا جب انسان کی حیوانی روح نکلے گی اور وہ اس بیڈ روم کو چھوڑ کر قبر میں اترے گا اور خاموشی کے اندر زیادہ یکسوئی سے خواب دیکھے گا۔ ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ سو رہے ہیں، کوئی آ کے ہلا دیتا آپ کو، آپ کہتے ہیں مجھے کیوں اٹھایا، میں اتنا اچھا خواب دیکھ رہی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں اٹھائے گا، اچھی طرح سلا کے آ جائیں گے، کوئی کھڑکی نہیں کہ کہیں سے شور آئے، کوئی روشنی نہیں کہ نیند خراب ہو۔ یہ سب چیزیں نیند میں خلل انداز ہوتی ہیں نا دنیا میں، وہاں نہ روشنی ہے، نہ شور ہے، نہ ڈسٹربنس ہے، پوری قید ہے۔ اور اس میں اگر عذاب قبر شروع ہو گیا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے خواب میں انسان سب کچھ فیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو جتنی گہری نیند ہوتی ہے اتنے زیادہ سچے خواب آتے ہیں، اتنے زیادہ میننگ فل خواب آتے ہیں جو ڈیپ سلیپ میں آتے ہیں۔ اگر کچی نیند میں خواب آئے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ ویسے ہی سوچ رہے تھے کوئی بات۔ بعض اوقات آپ کو یوں لگتا ہے جب بہت گہری نیند میں ہوتا ہے اور خواب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی اچانک جگا دے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ ابھی اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکے اس سین سے جہاں آپ تھے، آپ خود فیل کرتے ہیں کہ بہت لگتا ہے دور سے واپس آ رہے ہیں۔ کتنی دیر تک ہلانا پڑتا ہے، جگانا پڑتا ہے، ہوش میں لانا پڑتا ہے، واپس اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ خواب میں جو تکلیف اگر انسان محسوس کر سکتا ہے تو وہ قبر میں، موت کی نیند میں وہ عذاب آخر محسوس کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہاں نیند بھی گہری ہے، ڈسٹربنس بھی کوئی نہیں، اور عمل کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، اب صرف سزا ہے وہاں۔ فرمایا ثم الیہ مرجعکم، پھر اس کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، ثم ینبئکم، پھر وہ تم کو بتائے گا، بما کنتم تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہ پوری قدرت رکھنے والا ہے، فوق عبادہ اپنے بندوں پر، یعنی بندے اپنی منمانیاں کرتے، اپنی آزادی کو استعمال کرتے، یہ مت سوچیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے، نہیں، اس آزادی کے باوجود کہ ہم غلط بھی کر سکتے ہیں، اچھا بھی کر سکتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ کی قدرت اور غلبہ اور طاقت ہر جگہ چھائی ہوئی ہے، موجود ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگران، نگہبان، خود بھی بندوں کے ہر عمل سے واقف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور شہادت بھی قائم کر رکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، فرشتے مسلط کر رکھے ہیں، مقرر کر رکھے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الطارق میں آتا ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نہ کوئی حافظ نگران نہ لگا ہوا ہو۔ آپ چھپ جائیں، کہیں جا کے چھپیں، کسی تنہائی میں بھاگیں، مثلا کسی گھر کی بیسمنٹ کے آخری کمرے میں جہاں کوئی روشنی کی کرن بھی نہ آتی، وہاں جا کے چھپیں۔ آپ اکیلے نہیں گئے وہاں، فرشتہ ساتھ آیا اندر، اللہ نے اس کو ایسا جسم اور وجود دیا کہ آپ اس کو پکڑ کے باہر نہیں نکال سکتے۔ انسانوں میں سے کوئی محافظ ہو تو آپ اس کو مار سکتے، ختم کر سکتے، لیکن یہ آپ کی پہنچ سے باہر۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر شخص پر نگران مقرر ہے، الگ الگ۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یقیناً تم پر نگران مقرر ہیں، حافظین، جو حفاظت کر رہے ہیں۔ کون ہے وہ؟ کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے۔ ہم سب کی حرکتیں، ہم سب کے ایکشنز، ہاں وہ دن میں ہو، ہاں رات میں، سب کے سامنے ہو یا تنہائی میں، پورے اندھیرے میں، سب کی نظروں سے اوجھل، سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں فرشتے، ساتھ ساتھ جا کے، ایک ایک لفظ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کسی بڑے ملک کا صدر سپیچ کرتا ہے تو جو صحافی ہوتے ہیں کس طرح آگے بڑھا بڑھا کر اس کے منہ کے ٹیپ ریکارڈر کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح ایک ایک لفظ سن کے غور سے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو بڑی قابل توجہ ہے یہ بات۔ دنیا میں تو یہ توجہ کم لوگوں کو ملتی ہے، لیکن اللہ کے فرشتے یہ توجہ ہر شخص کو دیتے ہیں، الگ الگ دیتے ہیں، کہ ہر ایک کے آگے منہ کے ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا ہے، اور کوئی چوں بھی کرتا ہے تو اس میں اتنا سینسیٹیو ہے کہ پورا ریکارڈ ہو جاتا ہے، کوئی ہاتھ بھی ہلاتا ہے پوری تصویر لے لی جاتی، ایک ایک اینگل سے ایک ایک ایکشن ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، یہ یُرْسِلُ کی بات اس لیے کی گئی کہ صبح شام ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، دن والے شام کے وقت اعمال لے کے جاتے ہیں تو دوسرے آ جاتے ہیں، وہ بھیج دیے جاتے ہیں، شفٹس میں کام ہوتا ہے۔ اگرچہ فرشتے تھکتے نہیں، لیکن پھر بھی دن کے عمل پیش ہوتے ہیں، پھر رات کے ہوتے ہیں، پھر دن کے، تو اس لیے کیا فرمایا؟ یُرْسِلُ حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاء احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کی موت آ جاتی ہے، توفتہ رسلنا، تو فوت کر لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو فوت کر لیتے ہیں، اچانک آ جاتے ہیں۔ کبھی زندگی کا کوئی واقعہ یاد کریں کہ جب کوئی انسان ان ایکسپیکٹڈلی اچانک سامنے آ جائے، اور اس کو دیکھ کر آپ گھبرا گئے ہوں کہ یہ کہاں سے آ گیا، کبھی تو ہوا ہوگا اچانک کوئی سامنے آ جائے، اور آئے بھی ایسا کہ جو آپ کا پیچھا کر رہا ہو، چیز کر رہا ہو آپ کو، اور آپ اس سے ڈرتے بھی ہو کہ میں اس کی شکل نہ دیکھوں، تو ایسے میں انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ روح فنا ہو جاتی، بغیر کسی کوشش کے نکلنا چاہتی ہے. انسانوں کو دیکھ کر بھی ہم کیا کہتے ہیں، اس کو دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی. موت کا منظر ہے یہ بھی. اس مثال سے آپ موت کو سمجھ سکتے ہیں کہ فرشتے بھی آ کر اشارہ کریں گے اور روح فنا کر دیں گے، وہ سچی فنا ہوگی. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک فرشتہ نہیں کئی فرشتے آتے ہیں. اچھا بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، اچھا عزرائیل علیہ السلام جان لیتے ہیں، اگر ایک وقت میں ہزار لوگ مر رہے تو ہزار کی کیسے لیں گے؟ تو اس مذاق کا بھی حقیقت سمجھ لیجئے کہ عزرائیل علیہ السلام سردار ہیں ان فرشتوں کے جو جان لینے کے عمل پر مقرر ہیں، وہ ان کو دراصل ڈائریکٹ کرتے ہیں. جیسے کسی بھی ادارے کا سربراہ، مثلا کسی اسکول کی ایک پرنسپل جو ہیں، وہ سارے سٹاف کو کیا کرتی ہیں، گائیڈ کرتی ہیں، پھر وہ آگے اسٹوڈینٹس تک وہی میسج کنوے کرتی ہیں. تو بالکل اسی طرح عزرائیل علیہ السلام ہیڈ ہیں ان تمام فرشتوں کے جو جان لینے کے عمل پر ہیں. تو یہ نہیں کہ عزرائیل علیہ السلام خود ہر جگہ پہنچ کر لے رہے ہوتے ہیں، وہ تو صرف پلاننگ کرتے ہیں، اچھا آج اس کی آج کا ایجنڈا یہ. جیسے کوئی کسی دفتر میں کام کرتا ہے نا، تو جا کے دیکھتا ہے سویرے کہ اچھا آج کون کون سے کام کرنے ہیں، اچھا آج اتنے لوگوں کی جان نکالنی، اور پھر وہ اپنے جو ان کے نیچے ان کا عملہ ہے ان کو مقرر کر دیتے ہیں، یہ گروپ فلاں کے پاس جائے گا، یہ ادھر جائے گا، یہ ادھر جائے گا، یہ ادھر. اور وہ ہماری طرح سست عمل نہیں ہوتے، ایک کام ایک مشن پہ بھیجنے کے لیے بہت سا وقت ضائع ہو جائے. وہ پوری طرح روشنی کے بنے ہوئے. آپ کو پتا روشنی کتنی تیز ٹریول کرتی؟ فرشتے کس سے بنے؟ نور سے. نور کی ٹریولنگ ایک سیکنڈ میں 186,000 میل دور یوں جاتے ہیں. یعنی اگر انہیں جان لینی ہے اور ایک شخص وہ دوسرے ملک میں، سارے زمین کا قطر بھی بمشکل 186,000 ہو، تو وہ جب فرشتے اپنی رفتار میں وہاں پہنچتے ہیں تو صرف سیکنڈ لگتا ہے وہاں تک پہنچنے میں. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ مشکلات ہماری ہیں. پھر ہم اپنے پہ قیاس کرتے ہیں ساری دنیا کو، اور خود غلط تعویلیں کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچائے رکھتے ہیں. لیکن وہ بچنا فائدہ تو نہ دے گا، وہ تو سامنے آئے گا. فرمایا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کمی نہیں کرتے، یعنی اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، ذرا دیر نہیں لگاتے. روح نکالنے میں ذرا بھی ان کو وقت نہیں لگتا، اور پھر واپس لے جا کے جہاں چھوڑنی ہے الیین سے جین میں، وہاں پہنچانے میں بھی ان کو کوئی دیر نہیں لگتی. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سورة المعارج آیت نمبر 4. کہ روح یعنی جبریل امین اور فرشتے چڑھتے ہیں اس کے حضور ایک دن میں، جس کا اندازہ تمہارے اندازے میں 50,000 سال کے برابر ہے. یعنی جتنے فاصلے پہ تم 50,000 سال میں پہنچو، تو تھوڑی ہی دیر میں جا پہنچتے ہیں. کیونکہ وہ آتا نا قرآن پاک میں بھی اور حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو پھر تیزی کے ساتھ وہ اوپر اٹھائی جاتی، یا وہ الیین میں پہنچا دی جاتی یا سجین میں پہنچا دی جاتی. جو جس جگہ کو ڈیزرو کرتا وہاں اس کو چھوڑ آیا جاتا ہے. جو جیل خانے کا مستحق ہو اسے جیل پہنچا دیتے سجین سجن میں، اور جو نیک انسان ہو اسے نیک لوگوں کے اندر جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ ہے تمہاری جگہ. ہم لا یفرطون، یہ نہیں کہ پکڑ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بد روحیں بھٹکتی کریں، جو ہمارے خیالات بنے ہوئے ہیں کہ روحیں آتی ہیں ہر جمعرات کو، معلوم نہیں. اس پہ ایک لطیفہ بھی ہے. ایک مولوی صاحب نے کسی عورت کو کہا وہ اس سے پوچھنے گئی کہ اچھا میرا شوہر فوت ہو گیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مشکل یہ نا کہ ہمارے عوام کو پتہ ہی نہیں کہ انہیں خود کیا کرنا چاہیے، ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے پہنچ جاتے ہیں لوگوں کے پاس، اچھا آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. چلے اچھا کرتے ہیں، یہ بھی ان کی شرافت ہے کہ پوچھ تو لیتے ہیں، خود ہی نہیں کچھ کرتے. لیکن مشکل یہ کہ بعض اوقات پوچھتے ایسوں سے ہیں جو خود نہیں جانتے ہوتے کہ کیا ہو رہا ہے، حقیقت کیا ہے. تو وہ کسی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میرے شوہر فوت ہو گئے ہیں. وہ خاتون کہنے لگی تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ جمعرات کو ختم دلوانا چاہیے. کیسے؟ جو جو چیزیں ان کو پسند تھیں وہ سب تم اکٹھی کر کے رکھو اور لوگوں کو بلاؤ اور میں بھی آؤں گا اور اس پر ختم پڑیں گے اور وہ کھائیں پیئیں گے. تو جب وہ آئے مولوی صاحب اور ساری چیزیں آگے ختم کے لیے رکھی گئیں، تو وہ بیچاری خاتون پوچھتی ہیں کہ مولوی صاحب روح آئی ہے کہ نہیں آئی، کس وقت آئے گی؟ ظاہر شوہر فوت ہو جائے تو ایک عام سیدھی سادی عورت تو ایسا سوال کرے گی، اچھا وہ کب آئے گی؟ یعنی تاکہ میرا شوہر آئے اور دیکھے، خوش ہو کہ میری بیوی نے میرے اہتمام میں میری خاطر کیا کچھ یہاں رکھا ہوا ہے. تو نے کہا کہ بس آ گئی ہے. کہتے شوہر تو میرا، آپ کو کیسے نظر آ گیا، مجھے کیوں نہیں نظر آ رہے؟ شوہر میرے ہیں، مجھے تو نظر نہیں آ رہی ان کی روح، آپ کو کہاں سے پتا چل رہا ہے کہ وہ آ رہی ہے؟ یہ بات ویسے مجھے بھی کبھی سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں کہ روح آتی ہے، جمعرات کو آتی کہ جمعے کو آتی. مر کے تو ٹائم اور سپیس کے بیونڈ چلے جاتے ہیں، وہاں تو وقت کا احساس بھی مٹ جاتا ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ دن کیا ہے اور گھنٹہ کیا اور کیا حال ہے دنیا کا. تو کہاں یہ کہ وہ جمعرات کا دن دیکھ کے پھر وہ گھر آئیں، اور آئیں بھی اثر کے بعد، جس وقت سب کھانے تیار ہو جائیں. سویرے پتہ نہیں کیوں نہیں آتے، جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. پورا حدیث لٹریچر پڑھ جائیں، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اشارہ بھی نہیں دیا کسی روح کے آنے کا. ایک ہوتا نا اشارہ ہی مل جائے، اشارہ بھی نہیں ہے سارے لٹریچر میں. پیورلی من گھڑت بات دین کے اوپر منسوب کر دی گئی، سیلف میڈ ایڈیشن دین کا. اور اصل کیا ہے؟ سب کھانے پینے کے کام ہیں. جب سب گھر چھوڑ کر آ رہے ہیں ان کو بھی کچھ کھانا ہے، اور جو دعا پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی کچھ کھلانا ہے. تو ایسے فلسفے خود سے گھڑ لیے، اور ہم سب سمجھدار عقل مند انسانوں کا حال دیکھیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے اندھا دھن اس دین کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں. اور کیا کہتے ہیں لوگ، وہ سب لوگ پاگل ہیں جو کر رہے ہیں. دین کا معیار یہ نہیں کہ سب لوگ کر رہے ہیں، دین کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ نہیں، کہیں بتایا بھی گیا یا نہیں. یہ خود سے ازیوم کر لیا گیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے پھر ایسا ہوتا ہے پھر ایسا ہوتا ہے. اگر میں اس وقت آپ کو کہوں کہ اس مجلس میں اس وقت 1000 جنات موجود ہیں، تو آپ کہیں گے ہاں کوئی تو بات ہوگی، جب ہی کہا. کیا ثبوت ہے میری اس بات کا؟ آپ پوچھیں گے نہیں، ثابت کریں، کوئی دلیل ہو آپ کے پاس. دنیا کی تو چھوٹی سی چیز خریدنی ہو تو الٹا پلٹا گھما کے دیکھتے ہیں کہاں کی بنی، نیچے مہر لگی ہے، اچھا کہاں کا ہے یہ، میڈ ان کیا ہے، اصلی مہر ہے یا نقلی ہے، گسا گسا کے دیکھتے ہیں، اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہی ہے، چلو لے لیتے ہیں. اور جہاں شک ہو کہ اصلی نہیں تھا تو وہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا لٹ گئے. ہمارے ہاں ایک خیال یہ بھی ہے کہ جن غیب جانتے، حالانکہ جن بھی غیب نہیں جانتے، قرآن خود تردید کرے گا آگے. بہرحال تو بات یہ ہے کہ روحیں کہیں نہ بھٹکتی ہیں اور نہ جمعراتوں کو گھر میں آتی ہیں، اور آتی بھی ہیں بیچاری تو کچھ کھا نہیں سکتی. یہ جو اتنا کچھ پکا کے آپ رکھتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے اس سے؟ مرنے کے بعد تو کوئی کچھ نہیں کھا سکتا، یہ تو اپنے کھانے کے لیے نام ان کا لگا دیا. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، پھر لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے، مولا برحق ہے. الا له الحكم، خبردار اسی کے لیے ہے فیصلہ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے زیادہ جلد لینے والا ہے حساب. اسرع الحاسبین. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ ردو، کہاں لے جایا جاتا ہے بھٹکنے کے لیے؟ نہیں، اللہ، اللہ کے پاس، یعنی جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو جگہ ان کے لیے مقرر ہوتی. مولاہم الحق، الا لہ الحکم، سنو اسی کا ہے سب فیصلہ. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے، یعنی موت کے ساتھ ہی حساب شروع ہو جاتا ہے. کہاں؟ قبر میں. وہاں پھر فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. قل، کہہ دیجئے، من، کون، ینجیکم، بچاتا ہے تم کو، کون نجات دیتا ہے تم کو، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے. یعنی اس وقت جب وہاں کسی اندھیرے میں ٹریپ ہو جاتے ہو، کسی مشکل میں، تو کون نجات دیتا ہے تم کو؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ کون دیتا ہے؟ کہاں کہتے ہیں؟ کوئی نہیں کہتے. وہ فلاں آ گیا تو اس وجہ سے میری مشکل آسان ہو گئی. تدعونہ، لیکن اکرمہ بن ابی جہل نے کیا کیا تھا؟ ہوش میں آ گیا تھا کہ اچھا، اب سب بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکار رہے ہیں لوگ. تدعونہ، تم پکارتے ہو اسی کو. پھر تدرعاً، گڑ گڑا کر، وخفیتاً، اور دل دل میں چپکے چپکے. اور کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا، البتہ اگر نجات دے دی ہم کو، من ہاذہ، اس مشکل سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے. قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجئے کہ اللہ نجات دیتا ہے تم کو اس سے. سمندر میں کوئی مصیبت آئے یا خشکی پر آئے، اصل بچانے والا اللہ ہے، وہ نہ ٹالے تو کوئی مشکل نہیں ٹلتی. لیکن ہم مشکل کشا کچھ اوروں کو مانتے ہیں. وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر کرب سے، ہر تکلیف سے، ہر دکھ سے. ثم انتم تشركون، پھر تم شرک کرتے. نجات وہ دیتا ہے، شریک کسی اور کو ٹھہراتے ہو. قل هو القادر، کہہ دیجئے وہ قادر ہے، على، اس بات پر، ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہ وہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے. یعنی جب تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف توجہ کرتے ہو، تو وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم کو پکڑ کے ابھی پیس دے عذاب میں. تمہارے شرک سے وہ غضبناک ہوتا ہے، تم کو سزا دے سکتا ہے. اور اوپر سے مراد کیا ہے؟ جیسے ابرہا کے لشکر پہ ابابیلوں کی کنکریاں پڑی تھیں اوپر سے. قوم فرعون پر کیا آیا تھا؟ ٹڈیوں کا، خون کا، جوؤں کا عذاب اوپر سے. اور کیا عذاب اوپر سے؟ بارش کا برسنا، یا بجلی گرنا، یا ایک قوم پر ایک بادل میں سے آگ کا برسنا. آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک قوم تھی جس کی سزا کیا ہوئی تھی؟ بہت سخت گرمی تھی، ایک بادل آیا، لوگوں نے سمجھا کہ ابھی بارش برسے گی، سب بھاگے بھاگے اس کے نیچے جمع ہو گئے، اور تھوڑی دیر میں آگ برسنے لگے، سب وہیں ختم ہو گئے. فرمایا کہ اللہ کو اس بات کی پوری قدرت ہے کہ وہ اوپر سے کچھ پھینک دے. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کچھ عذاب نکل آئے، کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، کوئی زمین کا دھنس جانا، کوئی کنوؤں کا خشک ہو جانا. اور اسی طرح زیر دست لوگوں کا باغی ہو جانا. تحت ارجلکم کو کیا مطلب ہے؟ جو تمہارے سبارڈینیٹ ہیں وہ بغاوت کر دیں. او یلبسکم، یا تمہارے نوکر تمہیں کو مار ڈالیں. مثلا من تحت کے ماتحت کا لفظ نہیں اردو میں سنا ماتحت, ماتحتوں کی بغاوت اور بے وفائی اور بد اخلاقی اور ان کی طرف سے عدم تعاون, یہ سب کچھ ہی اللہ کا عذاب ہے. او من تحت ارجلکم او یلبسکم, یا پھر وہ تم کو ملا دے الجھا دے, یلبسکم الجھا دے, لبسا کا مطلب ہوتا ملا دینا, پیچھے بھی پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں. شیعن گروہوں میں, گروہوں میں تم کو الجھا دے, گروہ بندیوں کا شکار ہو جاؤ, فرقہ واریت کا شکار ہو جاؤ, خانہ جنگی لگ جائے, باہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے لگو, آپس میں الجھنے لگو, آپس میں لڑنے لگو. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ, اور تم میں سے بعض کو بعض کا زور مزہ چکھا دے, یعنی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں, ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگیں. اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کسی قوم کے اندر قتل و غارت کو, کیا ہے دراصل یہ, بولے نا کیا ہے, اللہ کا عذاب. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں مانگی, دو قبول ہو گئیں اور ایک قبول نہ ہوئی. پہلی دعا کیا تھی, یا اللہ میری امت کو زمین میں نہ دھنسانا. دوسرا, ایسا حاکم نہ مسلط کرنا جو ان کے دین کا دشمن ہو, یعنی مکمل ان کا دین ختم نہ کر دے, اور آپس میں خانہ جنگی نہ ہو, آپس میں نہ لڑے. تو کہا جاتا ہے دو قبول ہو گئیں, ایک قبول نہ ہوئی, اور وہ کیا تھی, آپس کی لڑائیاں. یہ دعا آپ نے مانگی تھی ایک مرتبہ ایک جگہ پر, جنت البقیع سے آدھ میل مشرق کی طرف, دو نفل ادا کیے اور پھر بہت لمبی دعا مانگی, اور پھر فرمایا میں نے تین دعائیں مانگی جن میں سے دو قبول ہوئیں اور ایک نہیں. اس جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی جس کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے, کہ وہ مسجد جہاں آپ کی دعائیں قبول ہوئی تھی. انظر, دیکھو, کیف نصرف الآیات, کس طرح ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں آیات, نشانیاں, لعلہم یفقہون, شاید کہ وہ سمجھ سے کام لیں, شاید کچھ سمجھ جائیں. وکذب بہ قومک, اور جھٹلایا اس کو تیری قوم نے, وہو الحق, حالانکہ وہ حق ہے, حقیقت ہے, تیری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ وہ حقیقت ہے, سچ ہے. کیا جھٹلایا, یعنی توحید کے پیغام کو. اور توحید اصل میں کیا ہے, کہ انسان کا سارا اعتماد اللہ پر ہو جائے اور اس کے فیصلوں پر راضی ہوا جائے. اسی لیے جب انسان شکر کی بجائے ناشکری کرے اور تکبر کر کے خود پہ بھروسہ کرے, اللہ کے آگے عاجزی نہ کرے, تو یہ بھی شرک ہی کی قسم شمار ہوتی. قل لست علیکم بوکیل, کہہ دیجئے میں تم پر کوئی کارساز بنا کے نہیں بھیجا گیا, جس کا دل چاہے مانے, جو نہیں مانتا نہ مانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک حق لے کر لوگوں کے پاس آئے ہیں, لیکن لوگ اس حق کو ماننا نہیں چاہتے, اسے جھٹلا رہے ہیں, حالانکہ یہ حق ہے. نہ مانے تو آپ پرواہ نہ کریں, آپ کہہ دیجئے کہ میری تو کوئی ذمہ داری نہیں کہ ضرور تم سے بجبر بزور منوا کے چھوڑوں. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس کا دل چاہے مانے, جس کا دل چاہے انکار کر دے, لیکن دونوں کو جانا تو اللہ کے پاس ہے.